بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد عید غدیر کی مناسبت سے پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی الزامات، واشنگٹن کی فتنہ انگیز پالیسیوں کا تسلسل ہے ایران۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے ماری بازی، اور جمال خاشقجی کے وکیل دبئی میں گرفتار۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغربی ایشیا کے دورے میں امریکی صدر کے بنیاد دعووں اور الزامات کو امریکہ کے فتنہ انگیز پالیسیوں کا حصہ قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے مغربی ایشیا کے دورے میں امریکی صدر کے دعووں اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پہلا اور واحد ملک ہے جس نے ایٹمی اسلحہ استعمال کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اس خطے کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے۔ فوجی جارحیت اور قبضہ اس کی تاریخ ہے، اور اس خطے میں ہتھیاروں کی فروخت اور عسکریت کی ترویج اس کی سیاست ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ امریکہ ایک بار پھر ایرانوفوبیا کی شکست خوردہ پالیسی کا سہارا لے کر اس خطے کے بحران کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ جنگی بیڑوں کی اپ گریڈیشن اور ڈرون بردار بحری جہازوں کی شمولیت سے ہماری بحری طاقت میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کو قومی ٹیلی ویژن پر گفتگو کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ ایران کی مسلح افواج انواع اقسام کے ڈرون طیاروں سے لیس ہیں، اور سمندر میں کمبائن آپریشن کی انجام دہی کی توانائی رکھتی ہیں۔ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ ہمارے دفاعی ماہرین کے تیار کردہ ڈرون طیارے بیک وقت کئی یونٹوں سے پرواز کرنے اور مقررہ حدود میں مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈرون طیارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کی رینج میں دشمن کے اہداف اور پوزیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دشمن کی نقل و حرکت پر مکمل دسترسی حاصل ہے۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر ہی علاقے میں بھرپور دفاعی طاقت کا حامل ملک ہے۔ امریکہ کے اس جریدے نے دفاعی امور کے تجزیہ نگار ڈینل آر ڈی پیٹرز کے تجزیے کی بنیاد پر ایک مضمون میں تحریر کیا ہے کہ تمام آپشنز میز پر موجود ہیں۔ خاص اصطلاح ہے جس میں فوجی آپشن بھی شامل ہوتا ہے، اور بیشتر امریکی صدور امریکہ مخالف ملکوں کے خلاف اس قسم کی اصطلاح کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ دنیا صرف ایران تک محدود نہیں ہے، اور ایران کے خلاف اس طرح کی دھمکیاں زیادہ دی جاتی رہی ہیں، جبکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی فوجی اقدام کا منہ توڑ جواب دینے پر قادر ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، ساہیوال اور خوشاب کی نشستوں پر کامیاب ہو گئی، جبکہ پارٹی کو 12 نشستوں پر واضح برتری حاصل ہے۔ اب تک موصول ہونے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی انتخابی نتائج کے مطابق نون لیگ کو 2 اور آزاد امیدوار کو 1 نشست پر برتری حاصل ہے۔ 5 بجے سے قبل پولنگ اسٹیشن پر داخل ہونے والے ووٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جبکہ مقررہ وقت کے بعد آنے والے ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ صوبہ اسمبلی کی ان 20 نشستوں پر مجموعی طور پر 175 امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے، جس میں پی ٹی آئی اور مسلم نون کے امیدوار نمایاں ہیں۔ ہندوستان میں بی جے پی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد نے مغربی بنگال کے گورنر جگدیپ دھنکڑ کو ملک کے نائب صدر کے لیے اپنا امیدوار منتخب کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سنیچر کی شام بھارتیہ جنتا پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی موجودگی میں اور بی جے پی کے قومی صدر جگت پرکاش نڈا کی زیر صدارت منعقدہ میٹنگ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری، مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان اور بی جے پی کے تنظیمی جنرل بی ایل سنتوش نے شرکت کی۔ ادھر حزب اختلاف نے بھی نائب صدر کے عہدے کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے حزب اختلاف نے مارگریٹ آلوا کو نائب صدر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار بنائے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مارگریٹ آلوا کو حزب اختلاف کے امیدوار بنائے جانے کا فیصلہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کے سربراہ شرد پوار کی رہائش گاہ پر حزب اختلاف کی 17 جماعتوں کی میٹنگ میں کیا گیا۔ شرد پوار نے میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس سلسلے میں مارگریٹ آلوا کا نام اعلان کیا ہے۔ یو اے ای نے سعودی عرب کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے وکیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے امریکی شہری اور سماجی حقوق کے وکیل کو منی لانڈرنگ الزام میں گرفتار کر لیا۔ وہ مقتول صحافی جمال خاشقجی کے وکیل کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری حکام رائٹرز کو تصدیق کی کہ عاصم غفور کو 14 جولائی کو دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں غیر حاضری میں منی لانڈرنگ الزامات پر سزا سنائی گئی ہے۔ ایک امریکی حکام نے بتایا کہ واشنگٹن اس گرفتاری کے حوالے سے باخبر ہے، تاہم وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سر جو بائیڈن نے سعودی عرب میں عرب سمٹ کے دوران یو اے ای کے سر سے سائیڈ لائن ملاقات میں اس معاملے کو اٹھایا تھا یا نہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دے کر ایک صہیونی پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا۔ صہیونی حکومت کے اخبار یدیہود اہرنوت کی ویب سائٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر رام اللہ میں ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان نے کفر سایہ اسٹاپ کے قریب اپنی کار سے ایک سہمی پولیس اہلکار کو کچل دیا۔ اس کاروائی کے نتیجے میں سہنی پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا، تاہم سہنی حوثیوں نے اس فلسطینی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ یہ شہادت پسندانہ کاروائی ایسی حالت میں انجام پائی کہ سہنی فوجیوں نے غرب اردن کے علاقے توباس میں دو فلسطینی نوجوانوں کو جارحیت کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ امریکی صد کے دورے مقبوضہ فلسطین کے فوراً بعد غزہ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر یہ حملہ امریکی حمایت سے کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، آج روزے غدیر، روزے اکمال دین، روزے اتمام نعمت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں نہایت ہی خلوص و عقیدت سے بعد السلام مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ حسب معمول ہم آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات اور رودادوں کا مختصرا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ گفتگو کا سیگمنٹ بھی ہمارے پروگرام میں شامل رہتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
افغانستان میں برطانوی جنگی جرائم کا انکشاف، ایران روس تجارت میں ہندوستانی روپے کا استعمال، امریکی صدر کے متنازع علاقائی دورے کا اختتام۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے اور عالمی میڈیا سے منتخب چند ایک خاکے بھی آپ کے لیے ہم پیش کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں افغانستان سے، اور جہاں یہ اطلاعات ہم ملی ہیں کہ برطانوی فوجیوں نے وہاں پر، جب وہ نیٹو مشن کے تحت تعینات تھے، تو سینکڑوں افغان شہریوں کو بے گناہ قتل کیا ہے۔ البتہ خود نیٹو کے دیگر ممالک جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ رپورٹیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، جن میں آسٹریلیا، امریکہ اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس تمام تر انکشافات کے باوجود اور جو اس سے پہلے انکشافات ہوئے ان کے باوجود، نہ تو عالمی اداروں نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کے دعوے دار تنظیموں نے ان معاملات پر جو ہے وہ کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی۔ حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر دنیا بھر میں کہیں ایک حیوان کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے تو عالمی انسانی حقوق کے ادارے اور تنظیمیں اس پر واویلا مچا دیتے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو کے جنگی جرائم پر سب نے چپ سنبھالی۔ اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ علاقائی سطح پر نئے بلاکس تشکیل پا رہے ہیں اور حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جنگ یوکرین نے ایک جانب حالات کو بہت حد تک بدل دیا ہے اور امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک مختلف حوالوں سے دنیا کے مختلف ملکوں پر اپنی زور زبردستی اور دھونس اب تک مسلط کرتے آئے ہیں، لیکن اب لگتا ایسا ہے کہ ان کی بالادستی کا جو انداز ہے یا اس کی جو انٹینسٹی ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ہندوستان پر بھی ایسا ہی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن حکومت ہندوستان نے پہ دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور اب ہندوستان کے ریزرو بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کو شکار روس اور ایران جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت کے لیے روپے کا استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے لازمی نظام ہندوستان قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے ساتھیوں نے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا, یہ دیکھتے ہیں.
ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کے شکار ایران اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت میں آسانیاں پیدا کرنے کی غرض سے روپے میں ادائیگی کا نظام استعمال کیا جائے گا. آر بی آئی کے بیان میں آیا ہے کہ یہ فیصلہ ہندوستانی برآمدات میں اضافے کی پالیسی اور عالمی تجارتی برادری میں روپے میں لین دین کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر کیا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے برآمدی اور درآمدی ادائیگیوں کا نیا نظام تیار کیا جا رہا ہے. ہندوستان کی برآمدات کونسل کے سربراہ مہیش دیسائی نے مرکزی بینک کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ایران اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت میں آسانیاں پیدا ہوں گی جن پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. ہندوستان کے ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ مرکزی بینک کے اس فیصلے سے ڈالر اور یورو کے مقابلے میں ہندوستانی روپے کی گرتی قدر کو بھی سہارا ملے گا.
ہندوستان کی جانب سے امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایران اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت کا اعلان اور تجارت میں ہندوستانی روپے کے استعمال کا نظام قائم کرنے کی بات. مختصر سا ایک جائزہ آپ نے ملاحظہ کی. اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ دنوں مغربی ایشیا کے کا دورہ کیا. اس میں پہلے مرحلے میں وہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل پہنچے, اس کے بعد انہوں نے فلسطین کے صدر سے ملاقات کی, فلسطین آزاد فلسطینی ریاست کے دارالحکومت پہنچے, وہاں پر انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد وہ براہ راست اسرائیل سے سعودی عرب پہنچے جہاں انہوں نے سعودی حکام سے ملاقاتیں کی. سعودی حکام سے ملاقاتوں کے بعد انہوں نے خلیج فارس تعاون کونسل پلس کے اجلاس میں بھی شرکت کی. جو بائیڈن کے دورے کے حوالے سے امریکی ذرائع ابلاغ اور خاص طور سے مغربی میڈیا نے بہت زبردست کمپین چلائی اور اس دورے کو ایک ہوا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی, اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ایسا کچھ ظاہر کیا جائے کہ اس دورے کے نتیجے میں خطے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور اس تبدیلی کے اثرات سے علاقے کے ممالک جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے. لیکن اب یہ دورہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, اور اس دورے کے حوالے سے جو علاقے کے ملکوں کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو میڈیا رپورٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے, وہ اس تمام پروپیگنڈے پر پانی پھیر رہی ہے جس کا اس سے پہلے یعنی دورے سے پہلے امریکہ اور مغربی میڈیا نے زور اور شور شرابے کے ساتھ پروپیگنڈا کیا تھا. ہم آج کے پروگرام میں صورتحال کا جائزہ لیں گے, دیکھیں گے کہ جو بائیڈن کا یہ جو دورہ تھا اس کے مقاصد جو تھے, یہ مقاصد کس حد تک اس دورے سے پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور یہ کہ جو بائیڈن نے جو اس دورے میں بیانات دیے ہیں اور جو بیانات اس علاقے کے ممالک کے عہدیداروں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے جدہ میں ملاقاتیں کی ہیں ان کے جو بیانات سامنے آئے, اس سے کیا تاثر ملتا ہے, اور خاص طور سے فلسطینی اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. ساتھ ہی یہ کہ ایک اور اہم پیش رفت اب ہونے والی ہے, وہ کل سے ترکی کے صدر ایران کا دورہ کر رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد یعنی پرسوں روس کے صدر ولادیمیر پوتین بھی تہران آئیں گے. اس دورے کو علاقے کی سطح پر خاصی اہمیت دی جا رہی ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کی کیا اہمیت ہے, اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار قمر عباس صاحب. قمر عباس, السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. قمر عباس, تین اہداف بڑے کھل کر بیان کیے گئے تھے امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے کے. ایک تو یہ تھا کہ اسرائیل کو خوش کرنا اور اسرائیل کی جو حمایت ہے اس کا جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے اعادہ کرنا, بلکہ اس میں کچھ مزید حصہ ڈالنا. دوسرا جو بیان کیا گیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ اور جو توقع کی جا رہی تھی اور سارے میڈیا جو ہے خاص طور سے امریکی میڈیا اس بات پر زور دے رہا تھا اور صہیونی میڈیا جو ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کا کھل کر جو ہے وہ اعلان ہو سکے گا. تیسرا جو تھا وہ تیل کی قیمتوں کا معاملہ تھا اور تیل کی پیداوار بڑھانے کا معاملہ تھا, کیونکہ اس وقت یوکرین جنگ کی وجہ سے نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ جو ہے وہ تیل کے بحران سے دو چار ہے. ایک ایرانوفوبیا. یہ چار مقاصد جو تین مقاصد کھلے تھے اور چوتھا مقصد جو ایرانوفوبیا پھیلانے کا تھا وہ بظاہر اس کے ذیل میں تھا. اب یہ دورہ تقریباً جو ہے ختم ہو چکا ہے. آپ کے خیال میں اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں مختصراً ابتدائی گفتگو میں تو پھر آپ کیا کہیں گے اس دورے کی طرف؟
جی مجھے لگتا ہے اور مجھے کیا بلکہ ان واقعات پر اور مغربی ایشیا کی جو تبدیلیاں اور خاص طور سے بائیڈن کے دورے پر نظر رکھنے والے ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ دورہ بری طرح سے ناکام رہا. اور بری طرح سے ناکام اس لیے رہا کہ عام طور سے جب اس طرح کے دورے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب جو اعلانیہ مقاصد تھے وہ کتنے فیصد پورے ہوئے. تو اگر 50-60% بھی پورے ہو جاتے ہیں تو موقع مل جاتا ہے فریقین کو. جو ایک فریق کہتا ہے کہ ناکام رہا ہے کیونکہ مثلاً 40% ناکامی رہی ہے, اور مثال کے طور پر دوسرا فریق کہتا ہے نہیں بھائی صاحب کامیاب رہا ہے 60%. تو عام طور سے دوروں میں یہ ہوتا ہے کہ کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ بائیڈن صاحب کا جو دورہ تھا یہ اتنا زیادہ ناکام رہا کہ خود امریکہ اور جو اس دورے کے حامی تھے یا امیدیں لگائے تھے ان کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی مقصد کامیاب نہیں ہوا. جیسا کہ آپ نے فرمایا جو چار مقاصد تھے, سب سے پہلا تو یہ تھا کہ اسرائیل کو خوش کرنا تھا, تو اسرائیل بالکل خوش نہیں ہوا. وہاں کا اسرائیلی میڈیا آپ دیکھ لیں کافی اس میں ناراضگی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب اختلافات دور نہیں ہوئے ہیں, اور خاص طور سے ایران کے سلسلے میں کافی نظریاتی اختلافات رہے ہیں امریکی صدر اور اسرائیلی حکام میں. اور تو یہ تو خوش تو نہیں کر پائے, حالانکہ انہوں نے کوشش یہی کی کہ صہیونیوں سے زیادہ یہودی بنے, اور بیانات سے اور یہ سب سے خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن عملاً چونکہ ظاہر بات ہے اسرائیل کو عملی اقدام اور کچھ خاص طور سے جو پروپیگنڈا اتنا زیادہ ایران کے خلاف کیا جا رہا تھا کہ اب تو صاحب کچھ بڑا ہونے والا ہے اور یہ, تو وہ سب نہیں ہوا, تو اس لیے اسرائیل کو تو خوش نہیں, یہ تو ناکام ہو. دوسرا جو ان کا سب سے اہم مقصد تھا وہ سعودی عرب کا دورہ اور تیل کی پیداوار میں اضافہ. ظاہر بات ہے اس کے یہ اتنا ہی اہم مقصد تھا کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے جو سابقہ بیانات تھے ان کے اور جس طرح کی باتیں تھیں وہ سب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا, اور سعودی عرب کے دورے کی جسے کہیں کہ اس کا فیصلہ کیا. لیکن یہ دورہ بھی بری طرح سے نہ صرف یہ کہ ناکام رہا بلکہ انہیں ذلت آمیز ناکامی کا سامنا کرنا پڑا.
بہت شکریہ, اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہِ بطحا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہِ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا. نبی دے صد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے عید غدیر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, آسمانوں پہ عید غدیر کا دن زمین سے زیادہ مشہور ہے. سامعین, عید سعید غدیر کے اس پرمسرت موقع پر آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
دیا جب حکم ذات کبریا نے, کہا من کنت مولا مصطفیٰ نے, ہر ایک مخلوق کا مولا علی ہے, غدیری ہوں میرا مولا علی ہے.
سامعین, غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جسے تاریخ کے دامن میں تلاش کیا جائے, اور نہ ہی غدیر صرف ایک جگہ کا نام ہے کہ جسے دنیا کے جغرافیہ میں ڈھونڈا جائے, بلکہ غدیر ایک تہذیب اور ایک تمدن ہے, ایک تفکر اور ایک عقیدہ ہے. غدیر کاروان رسالت کا کاروان امامت سے نقطۂ اتصال ہے. غدیر عالم خلقت کا ثمرہ اور تمام مکاتب توحید کا نتیجہ ہے, اور غدیر ایک بہترین آغاز کا خوبصورت انجام ہے. غدیر تکمیل رسالت کا دن, یعنی غدیر ظاہری طور پر آغاز امامت کا دن, یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا.
Oh,
غدیر منکر ولایت پر نزول عذاب کا دن، یعنی غدیر کفر و شرک کے منہ پر بھرپور تماچا رسید ہونے کا دن ہے۔ غدیر کفر کی ناامیدی کا دن، یعنی غدیر اکمال مذہب، غدیر یعنی ما انزلہ کی واضح تفسیر، غدیر یعنی دین اسلام کی ادیان دیگر پر کامیابی۔ یہی وجہ ہے کہ آج استعماری طاقتیں اس پرچم سبز غدیر اور پرچم سیاہ کربلا و آزاداری کو مٹانے کے در پہ ہیں، مگر جتنا ہی باطل طاقتوں نے اس کو مٹانے پر دولت و جاگیر صرف کی، اتنا ہی ائمہ معصومین علیہم السلام اور سرمستان ولایت نے میثم و سلمان کی صورت میں قربانیاں پیش کی۔ بادشاہوں کے خزانے خالی ہو گئے، علماء کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کتابیں نظر آتش ہو گئی، مگر غدیر ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ کل مٹ سکی ہے اور نہ آئندہ مٹ سکے گی، کیونکہ اس کا محافظ آج بھی پردہ غیب میں رہ کر اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہجرت کا دسواں سال تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج انجام دے کر مقام جوفا غدیر خم پر پہنچے، تو فرشتہ وحی جبرائیل امین خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئے اور فرمایا، اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عشق علی علیہ السلام میں آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، اور جو تفریط محبت علی میں پیچھے رہ گئے تھے ان کے پلٹ آنے کا انتظار کیا، اور جب افراط و تفریط کا عقیدہ نقطۂ اعتدال پر پہنچ گیا، یعنی جب دونوں عقیدے ٹھکانے پر آ گئے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالان شتر کا ممبر بنوایا اور اس پر تشریف لے گئے۔ پھر وحی الہی سے دھلی ہوئی زبان حمد و ثناء الہی میں اس طرح گویا ہوئی، اور ہر طرح کا اقرار لے لینے کے بعد قرآن کو ہاتھوں پر بلند کر فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو اسے دشمن جان جو علی کو دشمن جانے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اس کو ذلیل و خوار کر جو علی کو ذلیل کرنے کی سعی کرے۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پاکیزہ الفاظ کو تاریخ آج بھی بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، مگر کچھ مخبوط الحواس افراد واقعہ غدیر کو تاریخ کے دامن سے محو کرنے کی ناکام سازشیں کر رہے ہیں، اور جب تاریخ کے صفحات سے حقیقت غدیر کو مٹانے سے ناکام ہو گئے تو دشمنوں نے دشمنی کا پینترا بدلا۔ ایمان فروشوں نے علم و عرفان کا جعلی لبادہ اوڑھ کر اپنے جہالت و نادانی کو علم و عرفان کا نام دے کر حدیث غدیر میں تحریف و تعویل کے در پہ ہو گئے، اور نئے نئے شبہات تراشنا شروع کیا کہ لفظ مولا اس حدیث میں رفیق، دوست اور معین و مددگار کے معنی میں ہے۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو غدیر خم کے دن آواز دیا، آپ کی ندا کس قدر منادی حق اور سننے کے لائق تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا مولا اور پیغمبر کون ہے؟ سب نے بغیر تامل کے جواب دیا، آپ کا خدا ہمارا مولا ہے، اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہمارے درمیان کوئی بھی منکر ولایت نہیں ہے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، اٹھو، کیونکہ میں ولایت اور امامت کو اپنے بعد تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ امیر شام حج سے واپسی پر جب مدینے پہنچا تو سعد ابن ابی وقاص سے حضرت علی علیہ السلام کی بدگوئی کرنے لگا۔ یہ سن کر سعد نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس تین ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر وہ میرے مقدر میں ہوتی تو میں ہمیشہ فخر و مباحات کے ساتھ حمد و ثناء الہی کرتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مگر افسوس صد افسوس، لوگ اس تقدیر ساز دن کو بھول گئے اور اس کی عظمتوں کو فراموش کر کے سقیفے کی جھونپڑی سے لو لگا بیٹھے۔ اگر لوگ قرآن کریم کی آیتوں کی طرح غدیر کو بھی دل سے لگائے رہتے تو آج یہ در بدر کی ٹھوکریں ان کے نصیب میں نہ ہوتی۔ دشمنوں نے دشمنی میں تکمیل رسالت کا دن اور اس عظیم پیغام کو بھلا دیا۔ لہٰذا آج ہر شیدائے غدیر کی ذمہ داری ہے کہ ہر منکر غدیر کو اپنے قول و عمل سے بتائے کہ نہ غدیری پیغام مٹ سکتا ہے اور نہ غدیری لوگ۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت میں چار دن فخر و مباحات کے ساتھ جیسے دلہن شب زفاف میں اپنے شوہر کے گھر بن سور کر جاتی ہے خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ سوال کیا گیا وہ چار دن کون سے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، عید قربان، عید فطر، روز جمعہ اور عید غدیر۔ جبکہ غدیر ان تینوں دنوں میں ایسا نکھرا ہوا ہوگا جیسے مہتاب ستاروں کے درمیان نکھرا ہوتا ہے۔ مشہور مورخ زیاد بن محمد کہتے ہیں کہ میں فرزند رسول مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں پہنچا اور دریافت کیا، یہ عید قربان، عید فطر اور جمعے کے علاوہ مسلمانوں کی دوسری عید بھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت و ولایت کا منصب حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا، وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے بڑی عید غدیر ہے۔ روز غدیر وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنی امت کا علمدار منتخب کروں تاکہ میرے بعد لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ اس دن خالق کائنات نے میری امت پر نعمتوں کو نازل اور دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غدیر کا دن خدا کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو اس وقت تک خلق نہیں کیا جب تک کہ اس نے اس دن کو عید قرار نہ دیا اور اس کی معرفت نہ حاصل کر لی۔ آسمان پر اس دن کا نام عہد و پیمان اور زمین پر پیمان محکم اور روحوں کے حضور کا دن ہے۔ سامعین، مشہور مورخ عمار بن حریث کہتے ہیں، 18 ذی الحجہ کو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو روزہ دار پایا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، آج کا دن تاریخ انسانیت کا ایک عظیم دن ہے۔ خداوند عالم نے اس دن کو بڑی عزت و عظمت سے نوازا ہے اور اسی دن مومنوں کا دن کامل کیا ہے اور ان پر نعمتیں تمام کی۔ اسی دن عہد و پیمان ولایت کی تجدید ہوئی۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ دن بہت عظیم و شان ہے۔ اس دن کشادگی حاصل ہوئی اور جو بلند مقام کے قابل تھے انہیں مقام بلند اسی دن کے صدقے میں ملا۔ اس دن خدا کی دلیلیں آشکار ہوئیں اور خدا کی جانب سے آج کا دن دین کے کامل اور نعمتوں کے تمام ہونے کا ہے۔ روز غدیر خم اس لیے عظیم ہے کہ یہ پیغام خدا کے ابلاغ کا دن ہے۔ اگر پیغمبر خدا اس دن پیغام الہی یعنی ولایت علی کا ابلاغ نہ کرتے تو رسالت نہ تمام رہ جاتی۔ فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک روز غدیر شیطان کے زمین پر ناک رگڑنے کا دن ہے۔ سچ یہی ہے کہ ابلاغ ولایت نے اچھے اچھوں کا گلا گھونٹ دیا اور دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا شیطانوں میں سے ہوں، سب کا چہرہ سیاہ کر کے دنیا کو پہنچا دیا کہ ان کو پہچان لو۔ ان سے کبھی دھوکہ نہ کھانا، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جدائی کا دن ہے جس دن کا تم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ تعبیر شاید اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ روز غدیر بھی حق و باطل کے درمیان تفریق کا دن ہے۔ در حقیقت یہ تعبیر قیامت کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ آج وہی دن ہے جس کا تم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ جدائی کا وہ دن ہے کہ جس کے تم تکذیب کرتے تھے۔ سامعین، آفتاب ولایت کے چمکتے ہی کفر و شرک کی تاریکیوں نے ناامیدی کا لباس پہنا، ظلم و جہالت کی تاریکی چھٹی، روشنی نے کونے کونے پر بسیرا کیا، ہر دل کو جلا ملی تو ہر پاکیزہ قلب کو سکون، پاک دینت کو آگہی کا سلیقہ ملا تو دین اسلام کو بھرپور جوان، خدایا پاسبان قدیر اور منتقم خون حسینی کا جلد از جلد ظہور فرما تاکہ وہ آ کر کعبے پر جشن قدیری کا انعقاد کرے اور ہم اپنے خون دل کو ردیف و قافیے کی شکل میں سجا کر منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں اور برسوں سے ترسی نگاہیں قدیری دلہا کے دیدار سے سرشار ہوں۔ سمعین، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید قدیر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پروگرام جادوں کے جھروکے لیجیے سماعت فرمائیے، اس کے بعد مخصوص دعا آج کی پیش کی جائے گی اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 تیر 18 ذی الحجہ اور 18 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ ذی الحجہ سن 10 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹتے وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، نزدیک ہے کہ خدا کا فرشتہ مجھے پکار لے اور میں لبیک کہوں۔ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے جس میں ہدایت ہے اور جو نور ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے یہ جملہ 3 بار دہرایا اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر بلند کیا اور فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ شیعہ اور سنی علماء نے حدیث غدیر کو تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یوم غدیر کے بارے میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس دن خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو امت کا امام مقرر کروں تاکہ امت میرے بعد ان کی اقتدا کرے۔ خدا نے اس دن دین کو کامل کیا۔ اسی دن یعنی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے۔ اٹھارہ جولائی 1783 عیسوی کو برطانوی ماہر فلکیات ولیم ہرشل کہکشاں کی حقیقت و ماہیت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی مخصوص دوربین سے ستاروں پر تحقیق سے ثابت کیا کہ کہکشاں، جسے ملکی وے کہا جاتا ہے، ایسے بے شمار ستاروں سے مل کر بنی ہے جس کا ایک چھوٹا سا جز ہمارا نظام شمسی ہے اور اس کے سارے سیارے اور ستارے ایک دوسرے کے ساتھ فضا میں گردش کرتے ہیں۔ ہرشل نے سیارہ یورینس بھی دریافت کیا۔ ان کا انتقال 1822 عیسوی میں ہوا۔ اٹھارہ جولائی سن 1979 عیسوی کو فلسطینی مجاہد زہیر محسن کو مصر اور اسرائیل کے مشترکہ ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ سن 1936 عیسوی میں دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ زہیر محسن نے 17 سال کی عمر میں شام کی باسی پارٹی کی رکنیت اختیار کی اور صہیونی غاصبوں کے خلاف استقامت کا آغاز کیا۔ جب تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کا دفتر اردن میں تھا تو صہیونیت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اردن کی سرزمین پر صہیونی حکومت کے خلاف استقامتی کارروائی کے منصوبے بنانے کی وجہ سے اردن کی حکومت نے بالآخر سن 1957 عیسوی میں ان کو اردن سے نکال دیا۔ اس کے بعد زہر محسن 10 سال تک شام میں رہے اور سن 1967 عیسوی میں انہوں نے عربوں اور اسرائیل کی 6 روزہ جنگ کے بعد السائغہ چھاپہ مار تحریک تشکیل دی۔ وہ ضلع تامیز کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ بہرحال 16 جولائی سن 1979 عیسوی کو مصر اور اسرائیل کے مشترکہ ایجنٹوں نے فرانس کے جنوبی علاقے کان میں زہر محسن پر حملہ کیا اور 2 دن کے بعد وہ چل بسے۔ اٹھارہ جولائی عالمی یوم نیلسن مینڈیلا ہے۔ نیلسن مینڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے صدر تھے جو جمہوری انتخابات میں منتخب ہوئے۔ وہ صدر بننے سے پہلے جنوبی افریقہ میں اپارتھائڈ یا نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے اہم شخص اور افریقی نیشنل کانفرنس کے لیڈر تھے۔ نیلسن مینڈیلا 18 جولائی سن 1918 عیسوی کو اس وقت کے جنوبی افریقہ کے کیپ صوبے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھیمبو خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ جنوبی افریقہ کے نسل پرستانہ نظام کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے 1962 سے 1990 تک جیل میں رہے۔ نیلسن مینڈیلا نے سن 1990 میں رہا ہونے کے بعد امن پسندانہ پالیسی اختیار کی اور سن 1994 عیسوی میں اپنے ملک کے صدر بنے۔ نومبر سن 2009 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 18 جولائی نیلسن مینڈیلا کے یوم پیدائش کو ان کی خدمات کے اعتراف میں عالمی یوم نیلسن مینڈیلا قرار دیا۔ 5 دسمبر سن 2013 عیسوی کو نیلسن مینڈیلا کا انتقال ہوا۔27 تیر 1367 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے 8 سالہ ایران عراق جنگ سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد 598 کو باضابطہ طور پر منظور کرنے کا اعلان کیا۔ اس قرارداد میں اقوام متحدہ نے ایران اور عراق کو جنگ بندی اور صلح قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس قرارداد کو مثبت پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اسے منظور کیا تھا۔ اس میں جارے کے تعین اور جنگ کا تاوان ادا کرنے سے متعلق شقیں اہم تھیں، لیکن صدام کی ظالم و جابر حکومت نے قرارداد پر دستخط کے باوجود باقاعدہ جنگ بندی تک ایران کے خلاف فوجی حملے جاری رکھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالوہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظمتہ فلک الحمد متواترا متسقا متوالیا مستوسقا وصلواته علی رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك ونعمتان في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه، برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mm-hmm.